الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں کئی ہفتوں سے حیات المسلمین کی رو نمبر 24 کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چار باتیں بیان فرمائی ہیں، جن کا تعلق خاص طور پر ہماری معاشرت سے ہے، بلکہ ان میں چوتھی چیز حسن معاشرت ہی ہے، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث طیبہ سے اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور بندہ ناچیز نے بھی اسی کے مختلف اصول اور پھر ان کی روشنی میں ہمارے معاشرے میں جو اعمال اور جزئیات پائے جاتے ہیں جن سے معاشرت خراب ہوتی ہے اور معاشرت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان کی طرف توجہ دلائی ہے. آج بھی مختصر طور پر معاشرت کو درست کرنے کا، معاشرت کو صحیح کرنے کا اور حسن معاشرت اپنانے کا ایک اور اصول اور قاعدہ انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا، اور اس کی تشریح و توضیح میں ہو سکتا ہے کہ مزید کچھ وقت لگ جائے. آج بیان ذرا مختصر ہوگا، مغرب سے 10 منٹ پہلے مجھے کہیں جانا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ اپنے توفیق عطا فرمائی تو باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آ جائیں گے. یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, آج بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کا مقصد کوئی وعظ یا تقریر یا خطاب نہیں ہے بلکہ اپنی اصلاح ہے. ہم سب کو اسی نیت سے یہاں آنا چاہیے, اسی نیت سے یہاں بیٹھنا چاہیے, اسی نیت سے سننا چاہیے. میرا مقصد سنانے کا اپنی اصلاح, اور آپ کے سننے کا مقصد بھی اپنی اصلاح ہونی چاہیے. جب تو آنے کا, بیٹھنے کا, سننے کا فائدہ ہے, اور اگر یہ خدا نخواستہ ہمارا مقصد نہ ہو تو بس پھر اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں. کیونکہ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات و مواعظ میں سب سے زیادہ معاشرت کے صحیح کرنے پر زور دیا ہے, اور حضرت کے اس سلسلے کے ملفوظات میں شروع میں سنا بھی چکا ہوں, اور خود اس کتاب حیات المسلمین میں حضرت نے مستقل ایک روح اسی پر بیان فرمائی ہے, اور حضرت نے یہاں تک بھی فرمایا ہے کہ یہ شعبہ معاشرت ایسا ہے کہ نہ اس کی طرف علماء کو توجہ ہے, نہ عام ظاہری صلحاء کو تعلق ہے, نہ عام دینداروں کو اس سے واسطہ ہے, نہ عام مسلمانوں کا اس کی طرف کوئی دھیان ہے. عقائد کی طرف بھی کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد درست ہوں, اور اہل سنت اور جماعت میں جو اکابر علماء دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے عموماً عقائد درست ہوتے ہیں. عبادات کو صحیح رکھنے, اہتمام سے ادا کرنے کا طرف بھی بہت سے مسلمانوں کو الحمدللہ توجہ ہے. بہت سے مسلمان مرد, مسلمان عورتیں بڑے عابد و ظاہر ہوتے ہیں. اسی طرح معاملات کی طرف بھی کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو دھیان ہوتا ہے, اور بعض مسلمانوں کو فکر ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے معاملات جائز ہونے چاہیے, صحیح ہونے چاہیے, تاکہ ہمیں حلال روزی ملے, حرام سے ہم بچیں. اور اخلاق کی طرف بھی کچھ نہ کچھ توجہ دی جاتی ہے. جو لوگ اپنے اخلاق و اعمال کی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں انہیں اپنے اخلاق و اعمال کی درستی کی فکر ہوتی ہے. اور یہ چار شعبے ہو گئے, عقائد, عبادات, معاملات, اخلاق. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر توجہ نہیں ہے تو زیادہ حسن معاشرت کی طرف نہیں ہے, علماء کو بھی زیادہ نہیں ہے, صلحاء کو بھی زیادہ نہیں ہے, اور جو اپنے باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ ہیں ان کی بھی اس طرف زیادہ توجہ نہیں ہے. اس لیے حضرت نے بہت زیادہ اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے, اور تفصیل سے اس بات کو بیان فرمایا ہے, بلکہ ایک مستقل کتاب اس کے اوپر حضرت نے تحریر فرمائی ہوئی ہے جس کا نام آداب المعاشرت ہے. اور یہ واقعی کتاب ایسی ہے کہ اگر ہم اپنی معاشرت صحیح کرنا چاہتے ہیں تو لازماً ہمیں اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا, اور وہ اردو میں اور عام ملتی ہے. اگر واقعی ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرت صحیح ہو اور یہ ہمارا شعبہ درست ہو, تو بس آج ہی سے بلا تاخیر یہ کتاب ہمارے پاس ہونی چاہیے. ارے دینی کتب خانوں میں عام ملتی ہے, کوئی مشکل بھی نہیں ہے کہ نہ ملتی ہو. اور پھر اس میں جو حضرت نے آداب اور احکام بیان فرمائے, ایک ایک ادب, ایک ایک حکم پڑھیں, سمجھیں, اور پھر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں. اس لیے کہ بیان بھی ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے, تفصیلات تو اس میں زیادہ نہیں آ سکتی, اور پھر زبانی بیان یاد بھی نہیں رہتا, کچھ یاد رہتا ہے کچھ یاد نہیں رہتا. کتاب پڑھنا بھی آسان, سمجھنا بھی آسان, عمل کرنا بھی آسان, اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے یہاں پر آنے کا. تو اس کتاب کو ہم ضرور لے لیں. بلکہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو معاشرت کے احکام و آداب بہشت زیور میں بیان فرمائے. بہشت زیور میں دسواں حصہ حضرت نے اس کے لیے مخصوص فرمایا ہوا ہے. وہ حصہ بھی ایسا ہے کہ خواتین و حضرات بآسانی مطالعہ کر سکتے ہیں اور بآسانی اس پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری معاشرت کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اور شریعت کے مطابق درست فرما دے. اس وقت ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ گھر گھر پریشانی ہی پریشانی ہے, گھر گھر لڑائی جھگڑے ہیں, گھر گھر بے اطمینانی بے سکونی کا شکار ہے. نام کو تو وہ گھر ہے جس کو دارالسکون کہتے ہیں, لیکن سکون کا وہاں کوئی نام نہیں ہے. کہتے تو ہیں اس کو دارالقرار, چین کی جگہ, لیکن اندر جھانکو تو کوئی قرار نہیں ہے, کوئی سکون نہیں. تو گھروں کا یہ حال ہے کہ وہاں بے سکونی, بے اطمینانی اور طرح طرح کی تکلیفیں, پریشانیاں, لڑائی جھگڑے, بدزبانیاں, بدگمانیاں, حسد, بغض, کینہ بھرا ہوا ہے. اور جو گھر کے اندر یہ حال ہے تو وہ گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ صورت حال, وہی لوگ گھر سے باہر بھی, وہی محلے میں, وہی خاندان میں, وہی برادری میں, وہی ملنے جلنے والوں میں, وہی دوست احباب ہیں, وہی عزیز و اقارب ہیں, وہی دفتر میں بھی ہیں, وہی آفس میں بھی ہیں, تو وہاں بھی یہی حال ہے. ایک دوسرے کے مخالف, ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا, یہ تقریباً عام ہے. جس سے ملو, جس سے پوچھو, بس وہ بےچارا پریشانی نظر آتا ہے, جس سے ملو وہ پریشان نظر آتا ہے. صرف اور صرف جو جن کا تعلق اللہ تعالی سے صحیح ہے اور واقعی وہ متبع سنت اور متبع شریعت ہے, ان کی معاشرت بھی درست ہے, باقی معاملات بھی ان کے صحیح ہیں, بس وہ تو سکون میں نظر آتے ہیں. ورنہ تو عام طور پر عام لوگ پریشانی پریشان نظر آتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم سوئے معاشرت کے عذاب میں مبتلا ہیں, معاشرت کی خرابی کے عذاب میں مبتلا ہیں. ہماری معاشرت انتہائی خراب ہو چکی ہے اور اس میں جو احکام دین ہیں اور آداب معاشرت ہیں ان پر عمل نہیں ہے, اس بنا پر یہ صورتحال ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں واقعتاً اپنے گھروں میں, اپنے دوستوں میں, اپنے عزیزوں میں, اپنے متعلقین میں عزت ملے, عافیت ملے, راحت ملے, سکون ملے, چین ملے, تو حال یہی ہے کہ معاشرت کے جو آداب اور احکام اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دیں. دوسرا ادا کرے یا نہ ادا کرے, ہم میں سے ہر آدمی از خود مکلف ہے ان کے ادا کرنے کا. یہاں تک حدیث شریف میں آیا ہے اور یہ حدیث کتاب الامارہ میں آتی ہے کہ اگر تم پر ظالم حکمران مقرر ہو جائیں اور وہ تم پر ظلم ڈھائیں اور اپنے حقوق تم سے طلب کریں اور تمہارے حقوق ادا نہ کریں, تو تم ان کا حق ادا کرو اور اپنے حق اللہ تعالی سے مانگو اور جو کچھ وہ ظلم و ستم ڈھائیں صبر سے کام لیں. یہ تعلیم. بس یہی قاعدہ یہاں پر بھی آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمیں دوسروں کا حق ادا کرنا ہے اور ان سے اپنا حق مانگنا نہیں. کوئی ادا کر دے اس کی مہربانی, نہ ادا کرے تو ہم اندلہ جواب دے ہیں, اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے اور ان کا حق ادا کرنے کے. اگر ہم نے بھی ان کا حق ادا نہ کیا, انہوں نے بھی ہمارا حق نہ ادا کیا, تو دونوں مجرم ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنا حق ادا کر دیا, آپ کا جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر دی, دوسرے نہیں کی, تو آپ بری ہیں عند اللہ, انشاءاللہ تعالی پکڑ دوسرے کی ہوگی. بہرحال ہم اس بات کا تہیہ کر کے یہاں بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ذمے جو کچھ ہوگا وہ ہم دوسروں کا حق ادا کریں گے. حسن معاشرت کے اصولوں میں سے ایک اصل یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں اور ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں, جس کا دوسرا نام ہے حقوق العباد ادا کرنا. بارہا آپ اس کی ادائیگی کا بیان سن چکے ہوں گے, کیونکہ الحمدللہ یہاں سبھی بیانات کے اندر حقوق العباد ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی جاتی رہتی ہے. بتایا جاتا ہے بھائی حقوق کی دو قسمیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد, اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق, اور دونوں ہی دین کا حصہ ہیں, دونوں ہی کو بڑے اہتمام سے ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے حقوق تو کسی حد تک الحمدللہ ہمارے اس ماحول میں لوگ ادا کرتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہیں. لیکن ہم تو اپنی اصلاح کی بات کر رہے ہیں کہ جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں, اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں, اپنے اندر دیکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں کہ ہماری معاشرت خراب کیوں ہے اور ہم سوئے معاشرت کے عذاب میں کیوں گرفتار ہیں, تو اس کے اندر بڑی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ حقوق العباد کی صحیح سی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے الا ماشاء اللہ. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرت صحیح ہو جائے اور ہمارا معاشرت کے اندر عمل کرنا درست ہو جائے اور پھر ہم حسن معاشرت کی بہاریں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نصیب کریں, خوشگواریاں دیکھیں, سکون دیکھیں, چین دیکھیں, آرام دیکھیں, راحت دیکھیں, عافیت دیکھیں, عزت دیکھیں, تو ضروری ہے کہ ہم اپنی معاشرت میں ایک دوسرے کے حقوق جانیں اور ایک دوسرے کے حقوق جان کر ان کو ادا کرنے کے اندر مشغول ہو جائیں, دوسرے سے اپنا حق ملنے کی 100% امید نہ رکھتے ہوئے, دوسروں سے 100% اپنا حق ملنے کی امید چھوڑ کر اپنے طور پر ان کا 100% حق ادا کرنے کی فکر میں مشغول ہو جائیں, کوشش میں لگ جائیں. بس جس دن ہمارا یہ قدم انشاءاللہ تعالی اٹھے گا, اسی دن دل کے اندر فوری طور پر ایک سکون کی لہر تو آئی جائے گی انشاءاللہ تعالی, یہ کہ ہم دوسروں کا حق ادا کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ عند اللہ ہم بری ذمہ ہوں. یہ بہت بڑا فریضہ ہے بھائی, یہ معمولی فریضہ نہیں ہے, بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہے اور ارادہ ہے, یہ معمولی قدم نہیں ہے, بڑا اہم قدم ہے جس میں ہمارے نفس کی اصلاح بھی ہے اور پھر حقوق العباد کی ادائیگی کے نتیجے میں سب سے پہلے بندے کو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سرخروئی نصیب ہوتی ہے, اور تیسرے نمبر پر سکون, چین, آرام اور راحت اور عزت آدمی کو ملنی شروع ہوتی ہے. پہلا کام یہ ہے کہ ہم حقوق العباد جانیں اور پہچانیں اور پھر اس نیت سے ان کو پڑھیں, سمجھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو پڑھ کر کے ادا کرنے کا پورا اہتمام کریں گے. کوئی ہمارا حق ادا کرے نہ کرے مگر ہم تو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ پاک نے اس اخلاص کے ساتھ, ہمت کے ساتھ اگر کوئی آدمی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ پاک نے اس میں یہ اثر بھی رکھا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا حق ادا کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو بھی ادا کرنے والا بنا ہی دیتے ہیں. شاذ و نادر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ادا نہ کرے, لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسرا وقت ادا کرنے کا اہتمام شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آرام کر دیتے ہیں اور وہ بھی پھر اس کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ پھر معاشرت حسین بن جاتی ہے, خوبصورت بننے لگتی ہے اور گھر کے اندر رہنے کا مزہ آنے لگتا ہے. اور حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق بحث آ جا کے آزار نباشت کسے رات کا با کسے کار نباشت, بحث اسے کہتے ہیں جنت اسے کہتے ہیں جہاں کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی کو کسی سے کوئی غرض اور واسطہ نہ ہو. تو اس کا نمونہ جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں آدمی کو دکھا دیتے ہیں. اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث میں بہت تفصیل سے آئی ہے. یہ وقت ان سب تفصیلات کو بیان کرنے کا تو نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام کے چند واقعات ایسے ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کو ادا کرنے کے بنیادی اصول بیان فرمائے. ان حقوق و عبادات کی بنیادیں آپ نے بیان فرما دی ہیں اور انہیں کی تفصیلات پھر قرآن حدیث کے اندر دوسری جگہ پر ملتی ہیں. ایک واقعہ بخاری شریف کا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جیل و قدر صحابہ کرام میں سے, اور ان صحابہ کرام میں سے جن پر عبادت کا غلبہ تھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کا خاص ذوق عطا فرمایا. اور ہم وقت یاد الہی میں عبادت الہی میں مشغول رہنا ان کی عادت تھی. ان کے والد حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں, فاتح مصر ہیں. انہوں نے ان کی شادی ایک حسب نسب خاندان والی خاتون سے کر دیا اور وہ اپنی بہو کا بڑا خیال رکھتے. تو ایک دن آپ نے ان سے اپنی بہو سے پوچھا کہ عبداللہ کیسے ہیں, میرے بیٹے عبداللہ جو تمہارے شوہر ہیں وہ کیسے ہیں؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا کہ وہ کبھی ہمارے ساتھ بستر پہ سوتے نہیں ہیں اور کبھی وہ ہمارے کپڑے کھولتے نہیں ہیں. یہ جواب سن کر حضرت چونکے, اور اس میں چونکہ انہوں نے لطیف اشارہ کیا تھا بیوی کا حق ادا نہ کرنے کی طرف, اس لیے متفکر ہوئے یہ کیا ماجرا ہے. تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ بھائی تم اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہو اور تم رات کیسے گزارتے ہو, دن کیسے گزارتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو ساری رات مسلح پہ کھڑا رہتا ہوں اور ایک قرآن شریف ختم کرتا ہوں. اور دن بھر میں روزے سے رہتا ہوں اور یہ مجھے بہت ہی معلوم ہے. تو بیوی کی بات کی تصدیق ہو گئی. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو بھائی تمہاری جان کا بھی حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے. دن بھر روزے سے رہو گے, رات بھر مسلح پہ سوار رہو گے تو بیوی کو کیا پیدا کرو گے؟ لیکن وہ تبت ہے, لہٰذا چونکہ غلبہ تھا ان کے اوپر زہد کا اور ذکر کا اور تلاوت کا اور عبادت کا, اس لیے انہوں نے اپنے والد صاحب کی بات کو زیادہ اہمیت نہ دی اور یہ عمل برابر جاری رکھا. جب انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی تو حضرت انوراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے صورت حال بیان کی ہے. اس لیے کہ میں نے ان کی شادی کی تھی اور ان کا یہ حال ہے, اور انہوں نے میوہ بھیج دینا صلی اللہ علیہ وسلم, ہر مرض کی دوا تم اللہ کو سلام, مصطفیٰ مشتبہ تم اللہ کو سلام, درد دل کی دوا تم پہ لاکھوں سلام. آپ کیا آ گئے, ظلمتیں چھٹ گئیں, بدر غارے ہیرا تم پہ لاکھوں سلام. میوہ بھیج دینا. تو آپ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ میں آپ کے بلانے پر خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اس وقت حضور اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے ایک تکیہ تھا, اس کے سامنے والے جان حصے میں حضور تشریف فرما تھے اور مجھے آپ نے تکیے کے دوسرے جانب اپنے سامنے بلا کر بٹھایا, میں وہاں بیٹھ گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے سنا ہے تم ایسا ایسا تم نے معمول بنا رکھا ہے کہ تم ساری رات نماز میں رہتے ہو اور قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہو اور دن میں روزے سے رہتے ہو. ہاں حضور مجھے یہ بہت ہی مرغوب ہے اور میں بس یہ جی چاہتا ہے کہ جو زندگی ہے بس یاد الہی میں گزار دوں اور عبادت الہی میں پوری کر دوں. فرمایا تم کون کتنا قرآن شریف پڑھتے ہو؟ کہ حضور روزہ نے قرآن شریف ختم کر دیا. اور حضور نے ایسا نہیں کرو, مہینے میں ایک دفعہ قرآن شریف ختم کیا. کہنے حضور میرے میں تو اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے. ہم اچھا پھر ایسا کرو 15 دن میں ختم کیا کرو, یعنی 2 بار ایک روزانہ. انہوں نے کہا حضور میرے تو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا. آپ نے فرمایا اچھا پھر 20 دن میں ختم کیا کرو. کہنے حضور مجھے اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی طاقت. اب ہمیں اس سے زیادہ نہیں اور کما خالی سب نام سے میں اتنا پڑھا کو اس سے زیادہ نہیں پڑھا. روزے کے متعلق پوچھا بھائی تم روزے کس طرح رکھتے ہو؟ کہو میں تو روزانہ روزہ رکھتا ہوں. میں نے ایسا نہیں کرو, تم ایسا کیا کرو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو, مہینے میں 3 روزے رکھا کرو اور 1 روزہ 10 کے برابر ہے, ہرنے کی 10 کے برابر من جا بالحسنۃ فلو عشر امثالہا. تمہارا 3 روزے رکھو گے 30 روزوں میں ثواب ملے گا, تو گویا تم نے پورا مہینہ روزے سے گزارا. یعنی حضور مجھے تو اس سے بھی زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت. فرمایا اچھا ایسا کرو تم 1 دن روزہ رکھ لیا کرو, 2 دن افطار کر لیا کرو. یعنی 1 دن روزہ رکھو 2 دن مت رکھو, 1 دن رکھو 2 دن مت رکھو. کہ حضور یہ کام ہے, میں تو اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا. سنت بت پھر ایسا کرو 1 دن روزہ رکھو 1 دن روزہ مت رکھو. یہ سوم داؤدی کہلاتا ہے. داؤد علیہ السلام کے یہ معمول تھا کہ 1 دن روزہ رکھتے تھے 1 دن روزہ نہیں رکھتے تھے. میں نے کہا نہیں حضور مجھے تو اس سے بھی زیادہ روزے کی رکھنے کی طاقت ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا, یہ ہے آپ کے ارشاد کھولا سا. آپ نے فرمایا ان لربی کا علی کا حق, دیکھو تمہارے رب کا بھی حق ہے کہ اس کی عبادت کرو, لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی پھر آپ نے بیان فرمایا. وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, تم پر تمہاری جان کا بھی حق ہے, اس کو بھی آرام دو, اس کو بھی کھلاؤ پلاؤ, بیمار ہو جائے تو اس کا علاج مال جائے. یہ بھی فرمایا دیکھو اگر تم رات دن اس طرح سے رہو گے, رات بھر جاگو گے عبادت کرو گے اور دن بھر روزے رہو, تمہاری آنکھیں اندر بڑھ جائیں گی اور تم جاگے تو کمزور ہو جاؤ گے. چند فرماتے ہیں کہ اخیر عمر میں, چونکہ میں نے جوانی میں تو حضور سے اجازت مانگ لی تھی کہ میں روزے ذرا زیادہ رکھوں گا, لیکن پھر بڑھاپے میں جا کر کے میرے سے وہ عمل پورا ہونا مشکل ہو گیا, تو مجھے حضور کی بات یاد آتی تھی, کاش میں حضور کی بات مان لیتا, اب میرے لیے اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا. ایک دن افطار کرنے پڑ جاتے تھے, لیکن پھر بھی ہمت کر کے اسی کے برابر پھر مزید روزے بھی رکھا کرتے تھے پاک نے فرمایا دیکھو تم زیادہ ہی بات کرو تمہیں آنکھیں اندر گڑ جائیں گی, صرف تمہاری جان کا بھی تو وہاں پر حق ہے, مہینہ لی جسدی کا لے گا حق, اور تمہاری جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, زیادہ عبادت میں لگے رہو گے تو جسم بیمار ہو جائے گا, جسم کمزور ہو جائے گا, جسم کی صحت خراب ہو جائے گی, تو تمہاری جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو آرام دے دو, اس سے کام بھی لو. بین لعینی کا علیک حق, تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اس کو سلاؤ بھی اور اس کو کھلاؤ بھی پلاؤ بھی, بیداری بھی رکھو, سو بھی اور جاگو بھی, یہ نہیں کہ سارے رات جاگ رہے ہو سارے دن روزے رکھ رہے ہو, یہ مناسب نہیں ہے. وہی نل جی کا علی کا حق, یہ بھی فرما ہے, تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں آئی ہے, اس کے بھی تو حقوق ہیں, اس سے باتیں کرنا, اس کے دلجوئی کرنا, اس کے ضروریات کا انتظام کرنا, اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا, یہ بھی تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے. وہی نل زوری کا علی کا حق, وہ جو تم سے ملنے کے لیے آئے, ملاقات کرنے کے لیے آئے, اس کا بھی تم پر حق ہے, جب آ جائے تو اس کا احترام کرو, خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملو, اس کو بٹھاؤ, اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی ہے حسب استطاعت اس کا احترام کرو, جس کام کے لیے آیا ہے اس کام کے لیے اس سے پوچھو, جو کچھ کر سکتے ہو کرو, ورنہ تسلی دو, تو تمہارے پاس ملنے والے کا بھی تم پر حق ہے. پھر آخر میں فرمایا فآتِ کل ذی حق حقہ, ہر حق دار کا حق ادا کرو, ہر حق دار کا حق ادا کرو, یہ آپ نے فرمایا. اس حدیث میں آپ نے جو کتنی بنیادی اور اصولی باتیں بیان فرما دی, جو ہی ماں باپ کا بھی حق ہے, اولاد کا بھی حق ہے, شوہر کا بھی حق ہے, بیوی کا بھی حق ہے, بہن بھائیوں کا بھی حق ہے, رشتے داروں کے بھی حقوق ہیں, پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں, دوست احباب کے بھی حقوق ہیں, ملنے جلنے والوں کے بھی حقوق ہیں, یہ سب دین ہیں, اور ان کے ادا کرنے سے حسن معاشرت کی بہار آتی ہے, نہ ادا کرنے سے سوئے معاشرت کا عذاب مسلط ہوتا ہے جس پر جس کے اندر ہم مبتلا ہیں اللہ ماشاء اللہ. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بھائی حقوق العباد کا علم حاصل کریں, اور اس کے لیے بھی ایک کتاب مشہور معروف ہے, ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ صوفی عمر اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب, نام ہی اس کے حقوق العباد ہے, انہوں نے مرتب کی ہے اور وہ شائع ہو چکی ہے, اس کا نام ہی حقوق العباد ہے. اس میں انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق العباد کے بارے میں اپنے مواعظ میں, اپنے مسائل میں, تصانیف میں, جہاں مختلف جگہ جو جو باتیں ان کو ملی وہ انہوں نے اس میں جمع فرما دی ہے. تو یہ بڑی جامع کتابیں ملتی ہیں الحمدللہ. اور ایک کتاب ہے آداب زندگی, ایک کتاب کا نام ہے آداب زندگی, اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حقوق پر چار رسالے جمع ہیں. یہ ابھی عام دینی اردو دینی کیا کہتے ہیں دکان دینی کتابیں بیچنے والوں کے یہاں مل جاتی ہے, اس میں پانچ چار رسالے ہیں, یہاں تک کہ حقوق حیوانات بھی ہے اس میں. ہمارے دین میں تو حیوانات کے بھی حقوق ہیں, جانوروں کے بھی حقوق ہے, انسان تو انسان ہے, جانوروں کے بھی حقوق اس میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ نے بیان کرنا ہے. تو ایک تو آداب المعاشرت, اور ایک بیشتر دیگر کا دسواں حصہ, اس کا تو فوری ہم مطالعہ شروع کریں اور اس کے آداب پر عمل کرنا شروع کریں, اور ساتھ ساتھ حقوق و عباد یہ کتاب مل جائے تو بہت ہی اچھا, ورنہ آداب بیشتر دیگر میں خود آپ کو حقوق مل جائے گی انشاءاللہ, حقوق کا بیان اس میں موجود ہے الحمدللہ. اس طرح سے ہم اپنی اصلاح شروع کریں اور کوشش کریں کہ ہماری معاشرہ جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے اور حسین ہو جائے اور دین کے مطابق ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے. درجہ رابع صابیہ کے طالب علم محمد یونس کی والدہ بیمار ہیں, ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے. اللهم لك الحمد لا نسي صلاة عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لك الحمد لا نفسي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ہم سب کو دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا. یا اللہ، دوزخ کے عذاب سے بچانا. یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما. اور جن جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ہے ہم سب کو ان سے اپنی پناہ ہے کامل عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ہماری معاشرت بھی یا اللہ درست فرما دے. یا اللہ، ہماری معاشرت بھی درست فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کے اخلاق و اعمال بھی درست فرما دے. اللہم اهدنا لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصلح سيئها الا انت. اللهم اهدنا لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصلح سيئها الا انت. اللهم آت انفسنا تقواها وزكنا انت خير من زكانا انت ولينا ومولانا. اللهم آت انفسنا تقواها وزكنا انت خير من زكانا انت ولينا ومولانا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اچھا بھائی، میں مجھ سے مسافہ نہ کریں، میں جلدی جانا چاہ رہا ہوں. صحیح.